درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. انتہائی لطف پہ خدا المتعال کا شکر ہے اس نے ہمیں نعمتوں سے نوازا. یہ ہماری زندگی کا ہمیشہ کا کام ہونا چاہیے. اللہ کی نعمتوں کو ضرور گنتے ہیں. ہمیں عادت ہو جاتی ہے اللہ کی نعمتوں کو لینے کی, پھر یہ بھی نہیں سوچتے کہ نعمت خدا کی ہے. سمجھتے ہیں ہم نے بنائی, سمجھتے ہیں کسی اور نے دے دی. بہت ضروری ہے کہ بار بار یہ سوچتے رہیں یہ بھی خدا کی نعمت ہے, یہ بھی خدا کی نعمت ہے. مثلا جب آپ صبح کو اٹھیں بستر سے, یہ نعمت الہی نہیں ہے. ایک دن اور مل گیا, چاہتا تو رات کو ہی اٹھا لیتا. نعمت ہے, اٹھو کو الحمدللہ. بات بات پہ الحمدللہ اور کہیں ہاں کہو, نہیں کہہ رہے کوئی بات نہیں, دل میں سوچو. بعض اوقات ہم لوگ زبان سے کہتے ہیں دل میں نہیں سوچتے, جو میں نے درود کے سلسلے میں عرض کیا, تو وہ اچھا نہیں ہے. دل سے سوچنا ضروری ہے. اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں, اللہ کی نعمتوں کو سمجھیں کی کوشش کریں, پھر آپ یہ سوچیں گے کہ اس نعمت کو جو خدا نے مجھے دیا ہے چاہتا کیا ہے مجھ سے, مجھے کیا کرنا ہے اس نعمت کے لیے. اب یہ جو نعمت اعضاء سید الشہداء خدا تعالیٰ نے ہمیں نصیب کی ہے, اس سے خدا ہم سے کیا چاہتا ہے, یہ ہمیں سوچنا چاہیے. انشاءاللہ نعمت کا شکر بجا لاتے رہیں تاکہ نعمت بڑھتی رہے, نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے رہیں تاکہ انشاءاللہ ان نعمتوں کو استعمال کرنے پر بھی جزا دے گا, ثواب دے گا, درجات بلند کرے گا انشاءاللہ. خدا ہمارے اور آپ کے تمام مرحومین کو اور ہم سب کو سید الشہداء کی شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. ہم نے کل اپنے ٹاپک کے سلسلے میں ایک سوال آپ کے سامنے پیش کیا کہ بھائی یہ جو ثقافت کا معاملہ ہوتا ہے, یہ ثقافت کا معاملہ دیکھنے میں بہت سادہ ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ اسلامی ہے یہ غیر اسلامی ہے, یہ اسلامی ہے یا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جب سوال تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے پھر معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثلاً زبان, کون سی زبان ہونی چاہیے بھائی؟ تو کیا زبانوں میں اسلامی غیر اسلامی ہوتا ہے؟ تو مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ انگلش میں نحو پڑھے گا تو ثواب کم ہوگا, اردو میں پڑھے گا تو ثواب زیادہ ہوگا, کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں, کسی بھی زبان میں پڑھے. لیکن اگر کوئی قوم اپنی زبان کھو بیٹھے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں, پھر معاملہ اسلام غیر اسلام پہ پہنچ جائے گا. ہر زبان کا اپنا ایک کلچر ہے. آپ زبان بولنے پہ ثواب نہیں لے پائیں گے. بھائی کوئی کہے کہ ہم یہاں کی لوکل زبان نہیں بولیں گے, سواہلی مثلا یا برونڈی کی خاص زبان نہیں بولیں گے, ہم صرف عربی بولیں گے اردو بولیں گے ثواب ملے گا. نہیں, اس پہ شاید ثواب نہیں ملے گا. لیکن آپ یہ بولیں کہ ہم اپنی زبان بھول جائیں گے تب بھی ہمارا دین صحیح رہے گا, نہیں, پھر مشکل پڑے گی, پھر مشکل پڑے گی. کیوں؟ آپ کی زبان کا ایک ارث اور وراثت کا معاملہ ہے, انہیریٹنس ہے. تھرو آؤٹ ہسٹری اس نے آپ کو وراثت میں کچھ دیا ہے. جیسے ہی آپ اس زبان سے باہر نکلے ساری وراثت ختم ہو گئی. اب میں جب اندر داخل ہوتا ہوں, مثلا دیکھیں یہاں پہ نام لکھے ہوئے ہیں اہل بیت اطہار کے, یہ سب عربی اردو اور فارسی کی جو رسم الخط ہے رائٹنگ ہے اس میں لکھے ہوئے ہیں. ابھی فرض کریں یہاں اردو زبان ختم ہو گئی, عربی فارسی ختم ہو گئی, یہ سارا کیا ہوا؟ سب گیا, سب ختم ہو گیا. یہ انہیریٹنس ختم ہو جاتی ہے, یہ بہت خطرناک کام ہوتا ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص اردو میں پڑھے گا تو ثواب زیادہ ہوگا, عربی میں فارسی میں پڑھے گا تو ثواب زیادہ ہوگا. نہیں, ثواب اتنا ہی ہوگا, بلکہ آپ کے دل کو دیکھا جائے گا. لیکن زبان کا اپنے دین کے لیے, اپنے کلچر کے لیے ایک کردار ہے, اس کی خاطر زبان کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. بارش ہو رہی ہے, انشاءاللہ باران باران رحمت ہو خدا متعال کی طرف سے, اور سب کے لیے خدا اس بارش کو رحمتوں کا سبب قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجه.
اب سوال یہ تھا کہ یہ جو کلچر کا ایشو ہے, دینی ثقافت, علاقائی ثقافت, ثقافت بنتی کیسے ہے, بنتی کیسے ہے, کیوں پہ پوچھ رہے ہیں یہ سوال؟ یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگر یہ بیٹھے بیٹھائے میں بن جاتی ہیں تو ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے, پھر ان کے اوپر وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے ثقافتوں کی تو پھر اس کے اوپر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. لیکن ثقافتیں بیٹھے بیٹھے نہیں بنتی. دو ورڈز استعمال ہوتے ہیں انگلش میں بھی, اردو میں اس کے مقابل ورڈ استعمال ہوتے ہیں, الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک ہم لفظ استعمال کرتے ہیں سویلائزیشن, اس کو اردو میں کہتے ہیں تہذیب. ایک ہم ورڈ استعمال کرتے ہیں کلچر, اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ثقافت. دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سویلائزیشن میں زیادہ لمبا وقت نظر میں ہوتا ہے, زیادہ لمبا ٹائم. تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ مثلا ایک جگہ ہے جہاں پہ 15-20 سال سے لوگ بیٹھے ہوں اور ہم کہیں ان کی سویلائزیشن کیا ہے. نہیں, 15-20 سال سویلائزیشن کے لیے بہت کم ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں ان کی کلچر کیا ہے. کلچر چھوٹے وقت کے لیے بھی ہو جاتا ہے, چھوٹے گروپ کے لیے بھی ہو جاتا ہے, لیکن سویلائزیشن میں زیادہ وقت نظر میں ہوتا ہے. درود بھیجو محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد. صل علی محمد. تو ہم نے جو سوال اٹھایا وہ اسی لیے کلچر کا اٹھایا کہ بھئی آپ برونڈی میں کتنے عرصے سے ہیں, مثلاً 50-60 سال, تو یہاں کی ایک کلچر ہوگی. لیکن ہم یہ کہیں یہاں کی, اس خطے کی, اس پیس آف لینڈ کی سویلائزیشن بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے, چھوٹے حصے کے اوپر بات نہیں کر سکتے اس کو. اب یہ بنتی کیسے ہے؟ یہاں پہ کرسٹ ہے تھوڑا سا, یعنی اہم معاملہ. سویلائزیشن معمولاً بیٹھے بٹھائے میں نہیں بنتی. یہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہیومن ایکسپیرئنس, انسان تجربوں سے گزرتے ہیں. وہ جو تجربوں سے گزرتے ہیں تو ان میں کچھ چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے اچھی ہیں, وہ اسے لے لیتے ہیں. کچھ چیزیں ان کو سمجھ میں آتی ہیں یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں, وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں. ان تجربوں سے سویلائزیشن بنتی ہے اور کلچر ڈیولپ ہوتی ہے. تو لمبی مدت میں سویلائزیشن, چھوٹی مدت میں کلچرز. اور اس میں اور فرق بھی ہیں, لیکن میں ابھی زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو وہ سوشیولوجی کی کلاس لگنے لگے گی, تو میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو میں تھوڑا تھوڑا صرف ٹچ کرنا چاہ رہا ہوں. اب ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو اسلام سے پہلے کے عرب تھے, اس زمانے کو ہم کہتے ہیں دور جاہلیت, ایج آف اگنورینس. اتنے یہ لوگ جاہل تھے کہ اس کو ایج آف اگنورینس کہتے ہیں. کیوں؟ ان کے اندر اسلام نہیں تھا, اسلام سے دشمنی تھی. اللہ کا تصور مٹتا جا رہا تھا, بتوں کا تصور سامنے آ گیا تھا. خانہ کعبہ میں مثلاً 360 بت, اتنے بت تھے وہاں پہ. یہ جو ایج آف اگنورینس تھا, دور جاہلیت تھا, اس میں سب کا سب غلط تھا. نہیں, ان کا اپنا ایک کلچر تھا, اس میں بہت ساری چیزیں غلط تھیں. مثلا نعوذ باللہ تعالی, ام الخبائث پیتے تھے, یہ پیا کرتے تھے. اب ہم لوگ مسلمان ملکوں میں جب کہتے تھے دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا, ایج آف اگنورینس میں کیا ہوتا تھا, سب سے پہلے یہ کہتے تھے. اب یہ دیکھو, یہ دور جدید کی جاہلیت. یہ بڑی اچھی ٹرم یہ بنائی تھی ایجپٹ کے ایک اسکالر تھے, سید محمد قطب. انہوں نے میرے خیال میں اس کے اوپر ایک بک بھی لکھی تھی, اگنورینس آف 20th century, 20th صدی کی جاہلیت. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جاہلیت میں واپس آئے ہیں اور بری جاہلیت میں آئے ہیں. جو پہلے کی جاہلیت میں کچھ اچھا تھا وہ بھی گیا ہمارے ہاتھ سے. اب مثال عرض کرتا ہوں, वो जो जाहिल थे उनका अपना एक कल्चर था, उसमें मेहमान नवाज थे या नहीं थे? ओहो, मेहमान नवाजी में बहुत आगे थे। अच्छा, अब हमारे यहाँ ये भी अर्ज़ करता हूँ, ये बड़ा अजीब मामला है कि लफ्ज़ एक ही होता है, मतलब कुछ और होता है। ये हिस्ट्री में बहुत अजीब काम है कि बाज़ औक़ात लफ्ज़ एक ही होता है। मैंने मेहमान नवाजी कहा ना, अभी आप देखिए, मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, ये मेहमान नवाजी उससे मुख्तलिफ है जो अरब करते थे। अर्ज़ करता हूँ इसको, दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हमारे यहाँ मेहमान नवाजी क्या है भाई? मैं अपने घर में बैठा था, एक आदमी मिलने आया तो मैंने उससे कहा चाय पी लो, और वो भी वो कोई बता रहा था, कहने कि अब तो हम लोग ये करते हैं कि घर के बाहर खड़े हो जाते हैं, कहते आओगे नहीं अंदर। घर के बाहर खड़े होकर कहते अंदर नहीं आओगे, तो ज़ाहिर वो क्या कहेगा, नहीं आऊँगा भाई, जा रहा हूँ। अच्छा, अगर बुला लिया तो क्या करेगा, एक कप चाय पिला देगा, स्नैक्स दे देगा, ये हो गया मेहमान नवाजी। ये मेहमान नवाजी थी अरब में? नहीं, ये तो कुछ और ही है, ये तो काउंट ही नहीं होता था। मेहमान नवाजी क्या थी? मेहमान नवाजी ये थी कि एक आदमी अपने घर में रहता है, शहर में रहता है, वो शहर में अपने घर में बाहर आया मार्केट में, उसको एक बंदा नज़र आया जो कहीं का मुसाफिर है, उसके पास जगह नहीं है रहने को, तो उससे पूछता है तुम कौन हो? कहता है मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास रहने को जगह नहीं। कहता है मेरे मेहमान बनो। अब ये इसके घर रहता था बाज़ औक़ात 2 महीने 3 महीने, वहाँ कोई हर रोज़ फ्लाइट थोड़ी जा रही होती थी, काफ़िले काफ़िले का इंतज़ार करने में 3-3 महीने लग जाते थे कि भाई अरब से निकलेगा कोई काफिला, सीरिया जाएगा, 3 महीने में एक दफ़ा जाएगा, 2 महीने में एक दफ़ा जाएगा। तो वो 2 महीने उसके घर रहता था, और जब वो उसके घर रहता था तो इसका सारा खाना पीना सब खर्चा वो करता था। और क्या मसला था? और मसला ये था कि अब इस मेहमान नवाजी के साथ एक और उनके अंदर खूबी थी, वो क्या थी? पनाह दे देते थे, पनाह दे देते थे। मसलन एक बंदा है, उसने देखा वो डर रहा है, मारा मारा फिर रहा है, उससे पूछता भाई क्या मसला है तेरे साथ? कहने का फना आदमी मेरे पीछे है, मुझे मारना चाहता है। कहता है मेरे घर आओ। अपने घर बैठाता था, घर के बाहर खड़ा हो जाता था, कहता अब जिसको इसने हाथ लगाना ना पहले मुझे कत्ल करे वरना घुसने नहीं दूंगा। अच्छा, ये लोग इतने डेडिकेटेड थे इस मामले में कि अगर कबीले के एक बंदे ने किसी को पनाह दे दी, पूरा कबीला उसको डिफेंड करेगा। क्यों डिफेंड कर रहा है भाई, बाकी कबीला क्यों डिफेंड कर रहा है? वो कहते थे हमारे कबीले के बंदे ने वर्ड दिया है, जबान दी है। तो अगर मिसाल के तौर पर एक बंदा कहीं आया उस मोहल्ले में, और बनी हाशिम के एक बंदे ने उसको कहा तू मेरे घर बैठ, अब वो बैठ गया तो वो बाहर जाके क्या कहेगा? बनी हाशिम को कहेगा बनी हाशिम मैंने एक बंदे को पनाह दी है। पूरा बनी हाशिम खड़ा हो जाएगा इसकी पनाह के लिए, तो मरेंगे हम, कटेंगे, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाने देंगे। ये मेहमान नवाजी कल्चर में थी या नहीं थी? थी। अच्छी थी या बुरी थी? बहुत अच्छी थी। बस एक जुमला कह दो कि जो दौरे जाहिलियत में था वो सब गलत था। नहीं, शराब गलत थी, जुआ गलत था, ये अच्छा था, इसके पीछे काम था, वफा थी इसके पीछे। अच्छा, नबी ने इसकी कदर की या नहीं की? हाँ, बहुत कदर की नबी ने। एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में, दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक लंबी कहानी है, मैं अभी आपको उसमें नहीं डालूंगा क्योंकि उसमें कई मिनट लग जाएंगे। लोग बाहर से आते थे खाने काबा तवाफ़ करने के लिए, मक्के वालों ने अपने बाज़ार को चमकाने के लिए एक ड्रामा शुरू किया हुआ था। वो ड्रामा क्या था? मक्के वाले कहते थे कि जो बाहर से तवाफ़ करने आया है वो सिर्फ उस कपड़े में तवाफ़ करेगा जो मक्का से ख़रीदा है। कहते थे ये खाने काबा है, ये मक्का में है, तो यहाँ पे अगर तवाफ़ करना है नाउज़ बिल्लाह ताला, या तो बिल्कुल बरहना होकर तवाफ़ करो, या अगर कपड़ों के साथ तवाफ़ करना है तो कपड़ा मक्के से ख़रीदना पड़ेगा। एक मुश्किल ये हो गई, अब किसी के पास कपड़ा नहीं है तो क्या करे, मक्के वाले से उधार ले। अच्छा, दूसरा मसला ये था कि जब वो तवाफ़ करने आएगा तो सामान कहाँ रखेगा अपना? बैंक तो नहीं है, लॉकर तो नहीं है। अब वो सामान किसी मक्के वाले को देगा, اب وہ بیچارہ طواف کر کے جاتا ہے, عرفہ گیا, منا گیا, حج کر کے واپس آیا, اس مکے والے سے کہا بھائی میرا سامان, کہتا تو کون ہے بھائی, گیا سامان گیا. اچھا اب یہ بیچارہ فرض کرو آیا ہے یمن سے, اس کا قبیلہ یہاں پر ہے نہیں ہے, وہ جو مکہ والا ہے اس کا قبیلہ ہے, اس کا قبیلہ کھڑا ہے, اب یہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے کیا؟ نہیں, کچھ بھی نہیں, گیا تو گیا. تو مکے والوں نے یہ ڈرامہ بہت کیا ہوا تھا, تو جب مکے کے اچھے لوگوں نے یہ کام دیکھا کہ بھئی یہ مکے والے خراب کام کر رہے ہیں, تو وہ اپنے قبیلے کے تعصب سے اٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم کسی غیر مکے والے کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دیں گے, نہیں ہونے دیں گے. تین افراد تھے, ان کا تینوں کا نام فضل تھا. فضل, فضل کو جب پلورل کرتے ہیں عربی میں تو اس کا بن جاتا ہے فضول. ایک تو وہ فضول ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے ایکسٹرا یوز لیس, وہ نہیں ہے, یہ فضل کا پلورل ہے فضول. مثلا اس پیکٹ کا نام حلف الفضول پڑا, تین فضل کا ایگریمنٹ. تین فضل نے کیا ایگریمنٹ کیا؟ انہوں نے یہ ایگریمنٹ کیا کہ اگر کوئی باہر کا مکے کا بندہ آیا اور اس کے ساتھ مکے والے نے کسی نے ظلم کیا, تو مکے والا ہمارے قبیلے کا ہوا یا باہر قبیلے کا ہوا, ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور باہر والے کو اس کا سامان دلوائیں گے. یہ ایگریمنٹ ہو گیا. یہ اسلام سے پہلے تھا یا بعد میں تھا؟ پہلے تھا. اب مختلف لوگ جو آزاد فکر کے تھے, کچھ تو قبیلوں کے پجاری تھے, انہوں نے کہا بھائی ہم اس ایگریمنٹ میں نہیں آ سکتے. کیوں؟ اس میں اگر ہم آ گئے تو ہمیں اپنے قبیلے کے بندے کے خلاف بھی بولنا پڑ جائے گا, یہ ہم نہیں کر سکتے. فضول نے کہا کہ ہم چور کو پکڑیں گے, دھوکے باز کو پکڑیں گے, چاہے ہمارے قبیلے کا ہو. تو بہت سارے لوگ ایگریمنٹ سے ڈر گئے, اور کچھ لوگ جو آزاد طبیعت کے تھے انہوں نے یہ ایگریمنٹ جوائن کر لیا. ایگریمنٹ جوائن کرنے کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ پوری سوسائٹی کو پتہ چلتا تھا کہ بھائی تین تو فضل تھے اور یہ بعد میں 30 آدمی ہیں, انہوں نے ایگریمنٹ جوائن کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اگر کسی کا سامان غائب ہوا تو وہ ان 30-35 لوگوں میں سے کسی ایک کے پاس آئے گا اور اس سے یہ کہے گا کہ تم حلف الفضول والے ہو نا, کہے گا ہاں میں حلف الفضول والا ہوں, تو کہے گا میرا سامان گم ہوا ہے, میرا ساتھ دو. اب ساتھ دینا پڑے گا کیونکہ حلف کے نام پہ پکارا ہے. اب دیکھو وعدے کی پابندی آئی یا نہیں آئی؟ وعدے کی پابندی بھی تھی ان کے اندر, حلف کے نام پہ پکارا ہے, ساتھ دینا پڑے گا. عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس ایگریمنٹ کو جوائن کیا ہے جبکہ سب یہ مشرک تھے, ظاہری طور پہ تو سب کافر تھے, اللہ کے نبی نے اس کو جوائن کیا, حلف الفضول کے پابند ہوئے اور کہا کہ اگر کوئی مجھے حلف الفضول کے نام پر پکارے گا میں اس کا ساتھ دوں گا. اتنا عجیب تھا کہ اللہ کے نبی ایک دفعہ مدینے میں بیٹھے تھے, ایک آدمی نے یاد دلایا, اے اللہ کے نبی آپ کو یاد ہے اعلان نبوت سے پہلے ایک حلف الفضول ہوا تھا اور آپ اس میں شامل ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں میں شامل ہوا تھا, یعنی فخر سے نبی نے کہا ہاں میں شامل ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ کیا ابھی بھی وہ فضل کا ایگریمنٹ ہے آپ کا, حلف ہے ابھی بھی؟ نبی نے فرمایا آج بھی اگر کوئی مجھے اس کے نام پہ بلائے گا میں آؤں گا, آؤں گا میں. یہ ایگریمنٹ کس دور میں ہوا ہے؟ ایج آف اگنورینس کے اندر ہوا ہے, جاہلیت کے دور میں ہوا ہے. نبی پابند ہیں ابھی بھی اس ایگریمنٹ کے. کیوں؟ بات اچھی بات ہے, بات اچھی بات ہے. کلچر کو, لوکل کلچر کو یوں سائیڈ میں مت رکھو, صحیح نہیں ہے یہ. لوکل کلچر میں جو غلط ہو اس سے لڑو, ورنہ اس میں کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اور اگر آپ کسی کلچر کی اچھی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایز اے ہول اس کلچر کو انڈورس کر رہے ہیں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں پورا کلچر صحیح ہے. نہیں, نبی نے اس کلچر میں سے سلیکٹ کیا, حلف الفضول کو ایکسیپٹ کیا, باقی جو غلط باتیں تھیں ان کا نبی نے مقابلہ کیا. نبی مقابلہ کرتے تھے, اور ایسی بہت ساری چیزیں تھیں جس میں نبی اس بات کا احترام دکھاتے تھے. یہ جو آپ نے سنا ہوگا امیر المومنین کے اصحاب میں, مولا امیر المومنین کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
یہ جو طے قبیلہ تھا, قبیلہ تھا عرب میں, طے, طے قبیلہ امیر المومنین کے حامیوں میں سے تھا, بہت بڑے حامیوں میں, اور ان کے لیڈر کا نام تھا عدی. आदि ने हमेशा अमीरुल मोमिनीन का साथ दिया। ये जो आदि थे ये हातम ताई के बेटे थे, ये मुसलमान कैसे हुए? हातम ताई की बेटी को मुसलमान पकड़ के लाए, कैदी बना के लाए। अब वो जो बेटी थी वो कबीले के सरदार की बेटी थी, कबीले के सरदार की बेटी को पकड़ के लाए और रसूल अकरामी ने पूछा तुम हातम ताई की बेटी हो? उसने कहा। अब वो माल गनीमत का हिस्सा था, माल गनीमत तो सब मुसलमानों का होता है। अल्लाह के नबी ने मुसलमानों से कहा कि अगर तुम लोग कबूल करो मैं इस औरत को आज़ाद करता हूँ। लोगों ने कहा मुसलमान आप अल्लाह के नबी हैं, आप हुक्म करें, ये आज़ाद करते हैं। आज़ाद हो गई, उसको आज़ाद कर दिया। आज़ाद हो गई तो वो अपने भाई के पास गई, अद्दी के पास। उसने पूछा कि मेरे कबीले के बाकी लोग आज़ाद हुए? उसने कहा नहीं। कहा तुम क्यों आज़ाद हो गई? कहा वो जो अल्लाह का नबी था उसने मुझे आज़ाद किया। कहा अल्लाह के नबी ने क्यों आज़ाद किया? तो भाई आया नबी के पास। ये लोग एहसान अपने सर पे रखते थे, एहसान मानते थे। तो वो आया और उसने कहा कि आपने मेरे ऊपर एक एहसान किया, आपने मेरी बहन को आज़ाद किया। आपने मेरी बहन को क्यों आज़ाद किया? अल्लाह के नबी ने कहा तुम्हारा बाप सखी था, हमारा दीन सखावत को रिस्पेक्ट देता है। हातम ताई इस्लाम के दौर में सखी था या जाहिलियत के दौर में? जाहिलियत में। रसूल खुदा ने कहा कि हमारा दीन सखावत को रिस्पेक्ट देता है, एहतराम देता है। सखी होना अल्लाह की सिफत है, तुम्हारे बाप में अल्लाह की सिफत थी, उसके एहतराम में मैंने तुम्हारी बहन को आज़ाद किया। वो बंदा फौरन खड़े खड़े मुसलमान हुआ। उसने कहा कि मैं इस दीन को मैं मानता हूँ, मैं इस दीन को मानता हूँ जो इस तरह सखावत का एहतराम करे। सही है। तो आयज़ान मोहतरम, हम जब कहते हैं दीनी सकाफत, इलाकाई सकाफत, इलाकाई रस्म व रिवाज, यूँ नहीं कि बस आपने एक पेंसिल उठाई ये गलत ये सही। इस्लाम तो सही है लेकिन इलाकाई रस्म व रिवाज सारा गलत है? नहीं, इतनी आसानी से नहीं है। इसमें बहुत तजर्बे हुए हैं, इसमें गलत भी होते हैं, इसमें सही भी होते हैं, ये आपको देखना होगा। जैन अब देखो कोई सकाफत जाहिलियत से बढ़कर तो नहीं हो सकती ना, गंदी तो उसको हम कहते हैं दौरे जाहिलियत है, एज ऑफ इग्नोरेंस। ये जो अबू जहल जिसको हम कहते हैं ना बंदे को अबू जहल, इसका नाम अबू जहल नहीं है, इतना जाहिल था कि इसका नाम मुसलमानों ने अबू जहल रखा था कि जहालत का बाप है ये, इतना जाहिल आदमी है। तो वो कौम ऐसी कौम थी जिसका लीडर अबू जहल था, दौर दौरे जाहिलियत थी, लेकिन अच्छी सिफतें थी या नहीं थी? थी। रसूलल्लाह उसका एहतराम करते थे या नहीं करते थे? करते थे। तो तुम कैसे हक, मेरे मुझे किसने हक दिया कि मैं किसी कल्चर को देखूं और कहूं ये सब गलत है? नहीं, जाके देखो इसमें अच्छाई होगी। आप यकीन माने बाज़ हमारे पास ऐसे ट्राइब्स मौजूद हैं, अब कम हो गए ज़ाहिर तादाद में, कि जो माजरत चाहता हूँ कपड़े नहीं पहनते, लेकिन अगर कोई अपनी औरत के अलावा किसी को नज़र डाल दे उसे कत्ल कर देते हैं। ये ट्राइब्स हैं हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया में भी कपड़े भी नहीं हैं, लेकिन अगर किसी ने किसी औरत के ऊपर गलत नज़र डाली कत्ल कर देंगे उसे, यानी तुम्हारी सज़ा कत्ल है। सही। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये ब्लैंकेट हुक्म देना एक पूरा कंबल डाल दो चादर डाल दो ये सब गलत, ये सही नहीं है, आपको होशियार होना पड़ेगा। अच्छा ये काम जब मैंने इतना कह दिया तो आखिरी बात पर सर्च करूँ, इस काम के लिए पहले इस्लाम आना चाहिए। इस्लाम आएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये जो सामने में गलत नज़र आ रहा है इसमें कोई सही तो नहीं है, या जो सामने में सही नज़र आ रहा है इसमें कोई गलत तो नहीं है कहीं। अब मैं एक दफ़ा मैंने आपको जाहिलियत की हुई अच्छी बातें बताई, अब कल मैं कोशिश करूँगा ज़रा अपने मुसलमानों की कुछ चीज़ें बताऊँ। देखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन पीछे कुछ और भी चल रहा है। उसके बाद हम इस बात को देखेंगे कि भाई ये इंट्रैक्शन कैसे सेटल होता है, इसके ऊपर हुक्म कैसे चलता है और हमारी जिम्मेदारी क्या होती है। दुरूद भेजे मोहम्मद वाल मोहम्मद पर। बड़े बड़े वाक़यात हैं करबला के, करबला हर चीज़ की दर्जगाह है, कोई भी अच्छी चीज़ सीखनी हो करबला। करबला में कुछ लोग ऐसे थे जो मुसलमान भी नहीं थे, ऑन स्पॉट मुसलमान हुए, کربلا میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اہل بیت کے چاہنے والوں کے نام سے مشہور نہیں تھے، کسی اور کیمپ کے مشہور تھے، آن اسپاٹ سید الشہداء کا ساتھ دے دیا. کیوں؟ ان کے ذہن میں کوئی چیز تھی. حضرت حور کا معاملہ لے لو، کیسے اچانک تبدیل ہو کر آئے. زہیر بن قین بجلی کو لے لو، وہاب قلبی کو لے لو، یہ لوگ اپنی کلچر کی وجہ سے چینج ہو کر آئے. یہ لوگ سامنے سامنے میں ساتھی نہیں تھے، بعد میں تبدیل ہوئے. کربلا سیکھنے کی جگہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے. کربلا کے چپے چپے میں درس ہے، ایک ایک جگہ کے اوپر ہمارے لیے لیسنس ہیں. آج شب دوم میں محرم، دوسری محرم کی شب ہے. بہت ساری روایات ہیں ہمارے پاس سید الشہداء کے سفر کے بارے میں. یہ سفر بڑا عجیب سفر تھا. اللہ اکبر، انسان کبھی اس بات کو صرف سوچے کہ کسی کو پتہ ہو کہ میں کہاں جا رہا ہوں اور کیا ہونے والا ہے، اور پھر بھی جا رہا ہے. اللہ اکبر، یہ امام حسین کا کام تھا. نہ کہ نہیں پتہ تھا، مکہ کے اندر عبداللہ بن زبیر آیا، زبیر آیا اور پھر عبداللہ بن عباس، اور انہوں نے کہا کہ اے نواس رسول، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ زبیر نے آ کر بڑا عجیب مکالمہ کیا. اس نے کہا کہ آپ کوفہ مت جائیں. سید الشہداء نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگا کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے کہ کوفہ کے نزدیک میری اولاد میں سے کسی کو ذبح کیا جائے گا. زبیر نے کہا، سید الشہداء نے اس سے کہا کہ تم نے تو میرے نانا سے سنا ہے، کیا میں نے اپنے نانا سے نہیں سنا ہوگا؟ کیا مجھے نہیں معلوم؟ یعنی سید الشہداء کیا کہہ رہے تھے؟ تم مجھے بتانے آیا ہے کہ میں ذبح ہونے والا ہوں؟ مجھے تو اس دن سے پتا تھا جس دن سے میں پیدا ہوا تھا کہ میں ذبح ہوں گا. یہ بڑی عجیب بات ہے. اگر آپ پرانی کتابوں میں دیکھیں، اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر، تو پورا ایک چیپٹر آپ کو لگے گا جیسے امام حسین کے اوپر بنا ہوا ہے. بڑی عجیب بات ہے، سید الشہداء پتہ نہیں کب سے جانتے تھے. اور ہمارے پاس واقعہ موجود ہے، مولا امیر المومنین جنگ صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک جگہ پہ پہنچے، تھوڑی دیر کے لیے گویا ایک حالت طاری ہوئی، اور امیر المومنین نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگ نزدیک آئے اور پوچھا، مولا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا. عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا میں نے ابھی دیکھا ہے کہ یہ زمین خون کا دریا ہے اور میرا حسین غرق ہو رہا ہے. امیر المومنین بتا رہے، میرا حسین ہے. کتنی ہی مرتبہ اللہ کے نبی نے بتایا، سید الشہداء تو سب جانتے تھے. سید الشہداء کربلا کے راستے کی طرف بڑھ رہے تھے، ایک موقع کے اوپر تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھ لگی، پھر وہی منظر آیا. سید الشہداء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیشہ ساتھ چلنے والے علی اکبر فوراً امام حسین کے پاس آئے اور کہا، بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ کہا ہاں بیٹا. کہا میں نے یہ دیکھا کہ کوئی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ بڑھ رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. علی اکبر نے صرف ایک بات پوچھی، الاسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا، بیٹا ہم حق پر، قطعاً حق پر. کہا اگر ہم حق پر ہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں موت کس انداز میں آ رہی ہے. یا اللہ، علی کے بیٹے کی شجاعت ہے. سید الشہداء میدان کربلا میں پہنچ گئے اور بس جیسے ہی میدان کربلا میں پہنچے گویا بی بی زینب کبرا کی طرف سے پیغام آیا، اے بھائی یہ زمین کیسی زمین ہے، یہ کیسی زمین ہے، جب سے آپ نے یہاں رکنے کا ارادہ کیا ہے میرے دل کو پریشانی ہوتی ہے۔ سید الشہداء وعد الہی کی تکمیل کے لیے تشریف لائے ہیں، کسی سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس جگہ کا نام کیا ہے، بتاتے ہیں کہ اس کو طف کہتے ہیں، پوچھتے ہیں اور نام بتاؤ، کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے اور نام بتایا، پھر کہا اور نام بتاؤ، کسی نے کہا اس کو ہم کربلا بھی کہتے ہیں۔ خطبہ ارشاد فرمایا، فرمایا ھذا مقام کرب و بلا، یہ کرب اور بلا کا یہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہاں ہماری اولاد کے لاشیں گریں گے، یہاں ہمارے روزے تعمیر ہوں گے۔ سید الشہداء کربلا بسانے آئے ہیں اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، خدایا ہمیں اہل کربلا کی شفاعت نصیب فرما، پروردگار بحق سید الشہداء اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندا پیغام سید الشہداء، اس جد و جہد کو سمجھنے اور عمل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے خدایا سید الشہداء کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں سب کی توفیقات میں، سعادتوں میں، کامیابیوں میں مزید اضافہ فرما۔ اے پاک پروردگار پرچم آزاد دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما۔ خدایا ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔